السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. رمضان مبارک سے پہلے ہم نے سورۃ الاحزاب کا مطالعہ مکمل کیا تھا الحمدللہ، 22 پارے کا مطالعہ جاری ہے اور آج سے انشاءاللہ سورۃ سبا کا ہم مطالعہ شروع کریں گے. سورۃ احزاب ایک مدنی سورت تھی، اب کچھ سورتیں ہیں جو مکی سورتیں جن کا کچھ عرصے مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد 26 پارے میں جا کر پھر مدنی سورتوں کا سلسلہ دوبارہ آئے گا. یہ ترتیب اللہ کے رسول کی متعین کردہ ہے، ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو جتنا قرآن مکی دور میں نازل ہوا اسے مکی صورتیں کہا جاتا ہے عام طور پر. پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت فرما کر پھر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اسے مدنی قرآن کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کہا جاتا ہے عام طور پر. لیکن یہ ترتیب اللہ کے رسول نے متعین فرما دی کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورت ہے، وہ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد 4 مدنی سورتیں، اور پھر مکی سورتیں، پھر مدنی سورتیں. یہ سلسلہ مستقل قرآن حکیم میں جاری ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بات توقیفی امور میں سے، توقیف موقوف کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے رسول کے بتانے پر موقوف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ فنا سورت کو فنا جگہ رکھا جائے، فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھا جائے، یہ توقیفی امور میں سے ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر منحصر ہے. تو آج جس قرآن کی ہم تلاوت جس ترتیب سے کر رہے ہیں، یہ ترتیب خود اللہ کے رسول متعین فرما گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے سورہ سبا. اس سورت کا نام ایک قوم کے نام سے موسوم ہے، قوم سبا. دوسرے رکوع میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، ممکن آج اس کا مطالعہ بھی کریں گے. لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک لفظ کسی سورت کا لیا جاتا ہے، سورت کا وہی نام ہوتا ہے، یا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی تذکرہ ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. سورت البقرہ ہے، اب پوری سورت میں گائے کا ذکر تو نہیں ہے، مگر ایک واقعہ گائے والا آیا، وہاں سے البقرہ کا لفظ لیا گیا، سورت البقرہ اس کا نام ہو گیا. اسی طرح یہ سورہ سبا ہے، قوم سبا کا ذکر آئے گا انشاءاللہ کچھ آیات کے بعد، تو اس نسبت سے سورت کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کا نام ایسا ہو کہ وہ لفظ سورت میں موجود نہ ہو، جیسے کہ سورت الاخلاص. اب سورۃ الاخلاص میں لفظ اخلاص تو نہیں ہے، لیکن سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے. بارہ سورۃ سبا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرتوں کا ذکر بھی آئے گا، اللہ کے فرما برداروں کا ذکر آئے گا، شکر گزار بندوں کا ذکر آئے گا، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور اللہ کے ناشکروں کا ذکر بھی آئے گا، نافرمانوں کا اور ناشکروں کا بیان بھی آئے گا، جیسے کہ قوم سبا کا معاملہ. اب یہ جو واقعہ قرآن بیان فرماتا، یقیناً قرآن ہدایت کا پیغام لیے ہوئے آیا ہے، اور قرآن اس سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، تو یہ واقعات ہماری سبق آموزی کے لیے، کہ شکر گزاروں کا بیان پڑھے تو ہم میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور ناشکروں کا بیان اور انجام پڑھیں اور سمجھیں تو ناشکری سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. مزید برآں جو مشرکین ہیں، ان کے مشرکانہ طرز عمل کا بیان، ان کے بھونڈے عقائد کا ذکر ہے، توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا، اور مشرکین کے شرک کا رد بھی کیا گیا ہے. یہ مضامین جو سورۃ سبا میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. پھر یہ کہ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کے بنیادی مضامین یہی ہوتے ہیں، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اور پھر پیغمبروں کے واقعات کا بیان ہے، اخلاقی ہدایات کا بیان ہے، وہ بیان سورہ سبا میں بھی ملے گا. اور ایک مزاج ہے، جیسے کہ سورہ عذاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو خاصی تفصیل درکار تھی، مدنی سورت ہے، کچھ احکامات کا بیان بھی آتا ہے، مدنی سورتوں میں تفصیل زیادہ ہوتی، کیونکہ جب ہم مکی سورتوں کا مطالعہ کرتے تو مضامین قرآن نے بار بار دہرائے ہیں. پھر دو تہائی سے زیادہ قرآن کم و بیش، دو تہائی سے زیادہ قرآن مکی سورتوں پر مشتمل ہے، تو بار بار ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. پہلی آیت میں الحمدللہ کا کلمہ آیا، فرمایا کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. شکر و تعریف کل کی کل اللہ کے لیے ہے کہ جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں. اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور بالفعل اس کا مالک بھی اللہ ہے.
انسانوں کو برتنے کو کچھ چیزیں دے دی گئی ہیں وقتی طور پر، ورنہ ہم اس جسم کے مالک بھی نہیں، ہم اپنے مال کے مالک بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہی ہمارا نہیں، اس کا مالک اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا مال یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ نے عطا کیا، اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم حلال سے کماتے ہیں کہ حرام سے، ہم جائز میں خرچ کرتے ہیں کہ ناجائز، یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ بالفعل اس پوری کائنات کا خالق بھی اللہ اور اس کا بالفعل مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ سورت کا آغاز ہو رہا الحمدللہ کے کلمات سے، یہ خوبصورت ترتیب قرآن میں یہ ہے کہ وقفے وقفے سے، بلکہ برابر برابر کے وقفے سے سورتیں شروع ہوئی ہیں الحمدللہ کے کلمے سے۔ سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ، پھر کچھ وقفے کے بعد تقریباً 7.5 پارے سورت الانعام شروع ہوتی، وہ بھی الحمدللہ کے الفاظ میں، پھر درمیان میں آ جائے سورہ کہف، جمعے کی تلاوت بھی ہم کرتے 15 پارے میں ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی، پھر 7.5 پارے کے بعد تقریباً کم و بیش اب یہ 22 پارہ ہے اور سورہ سبا شروع ہو رہی ہے الحمدللہ کے کلمے سے۔ اس میں بھی حکمتیں ہوں گی، چنانچہ بعض مفسرین نے ایسا بھی کیا کہ قرآن کی تفسیر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، سورہ فاتحہ سے شروع کیا، پھر اگلا حصہ سورہ انعام سے، پھر اگلا حصہ سورہ کہف سے، پھر اگلا حصہ سورہ سبا سے۔ تو یہ وقفے وقفے سے الحمدللہ کے کلمے سے قرآن حکیم میں سورتیں شروع ہوئیں۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے جس کے لیے اس پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جو کچھ اس کائنات میں سب کچھ اللہ کا ہے، اور آخرت میں بھی حمد اللہ ہی کی ہوگی، حمد آج بھی اللہ کی ہے، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر کچھ لوگ خدائی کے دعوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں دنیا میں، جیسے کہ فرعون، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اختیار ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو کل اختیار رکھنے والے سمجھ بیٹھتے ہیں، تو فرمائے کہ ولہ الحمد فی الآخرہ، آخرت میں کل کی کل حمد اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ لواہ الحمد، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ کے رسول اللہ کی وہ تعریف بیان فرمائیں گے جو کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی، اب وہ کیا تعریف ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آخرت میں بھی حمد اللہ ہی کے لیے ہوگی، فرمائے کہ وہ اللہ خوب حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آگے شاد ہوا، اللہ سب کو جانتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی بیج اندر گیا اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی مردہ زمین میں گیا اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی پودا کوپل اس کے بعد پودا بن کر کھڑا ہو گیا درخت، وہ بھی اللہ جانتا ہے اس کو، تو جو زمین میں جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا اللہ اسے بھی جانتا ہے، بارش کا ایک قطرہ جو آسمان سے برستا اللہ کے علم میں، فرشتوں کا نزول وہ اللہ کے علم میں ہے، اسی طرح زمین سے دعاؤں کا اوپر جانا، بندوں کے اعمال کا اوپر جانا، نیک لوگوں کی روحوں کا اوپر لے جایا جانا، تفصیل حدیث میں آتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ رحم فرمانے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اب بیان ہے ان لوگوں کا جو آخرت کے منکر ہیں، ایک تو کھلے منکر ہوتے ہیں نا، جو سرے سے آخرت کو نہیں مانتے، ان کا ذکر آیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ فرماتے قل بلا وربی لتأتینکم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم وہ قیامت ضرور تم پر آ کر رہے گی۔ اور آگے شاد ہوا کہ عالم الغیب، اللہ کل غیب کا جاننے والا ہے، غیب ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب میں نہیں ہے، اور کتنا اللہ کا علم ہے، فرمایا کہ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ سے ذرے کے برابر بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی شے۔ اب ذرہ ہمارے تصور میں کیا ہے، رائی کا دانا، یا سورج نکلا ہو جو کھڑکی سے روشنی آتی ذرہ نظر آتا ہے وہ، یا آج کے سائنٹیفک مائنڈ اور ریسرچ کرنے والا انسان کہے گا ایٹم، اور ایٹم کو بریک کیا تو نیوکلس بھی ہے، الیکٹران بھی ہے، پروٹون بھی ہے، میکسیمم اتنے ہی ہم جانتے ہیں نا۔ اللہ فرمانے والا اصغر من ذلک، اس ذرے سے کوئی کمتر شے بھی ہے وہ اللہ کے علم میں۔ تو آج جو لوگ اللہ کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ یقیناً اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی صفت علم کا بار بار بیان قرآن میں کیوں آتا ہے؟ ہر شے اللہ جانتا ہے، چھوٹی ہو کے بڑی اللہ جانتا ہے، ذرے کے برابر کوئی شے آسمان و زمین میں اللہ جانتا ہے، ذرے سے چھوٹی کوئی شے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یہ ذکر بار بار کیوں ہوتا ہے؟ اس سے کہ قیامت برپا ہوگی، لوگ اعمال کر کے بھول جاتے ہیں، لوگ نافرمانیاں کر کے بھول جاتے ہیں، لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، اللہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو بار بار اللہ کی صفت علم کا بیان کیوں ہے؟ اللہ بتا رہے کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ تمہاری نیتوں کو، اقوال کو اور اعمال کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجیے۔ آگے فرمایا یہ سب کچھ جو اللہ جانتے ہیں اس کی ایک وجہ اور کیا ہے, کیا ہوگا کل؟ فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں بدلہ عطا فرمائے. کون ہے یہ؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, یہ وہ ہیں جن کے لیے بخشش بھی اور عزت والی روزی بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. ایمان والوں کی محنت کا نتیجہ سارے کا سارا دنیا میں نکلنا ممکن نہیں, بلکہ تھوڑا بھی نکلنا ممکن نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یقین دلاتا ہے جو آج ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی, ضائع نہیں ہوگی, بہترین بدلہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. ایک طرف تو یہ خوشخبری ہے, اور دوسری طرف جو ظلم و ستم کرنے والے ہوں, جو حق تلفی کرنے والے ہوں, جو قتل و غارت گری کرنے والے ہوں, بندوں کے بھی حقوق پامال کریں, اللہ کے بھی حقوق پامال کریں, اللہ انہیں بھی جانتا ہے. اور اللہ کا یہ جاننا کل اس کا اظہار ہوگا کہ ایسے ظالموں کے لیے, حق تلفیہ کرنے والوں کے لیے کل جہنم کا فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ہے اللہ کی صفت علم کا بیان جو بار بار آتا ہے, اور کل یہ سب کچھ پیش ہوگا اور دو ہی نتیجے نکلیں گے, جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خطبے میں الفاظ آئے, فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. آگے ارشاد ہوا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روکنا یا مٹانا چاہتے ہیں, فرمائے کہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. آج سارا عالم کفر ایک طرف اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے پر لگا ہوا ہے, اور دوسری طرف مسلمانوں کی نسل کشی پر لگا ہوا ہے. 2000 شہداء جو فلسطین کے ہیں ان میں تقریباً 700 یا 800 کی تعداد صرف بچوں کی, اور اب آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. ہر دن کتنے بچوں کی لاشیں آئیں, آپ نے بھی اخبارات میں دیکھا ہوگا, کچھ نے چاہے ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا ہوگا, نسل کشی گویا کے کرنے کی کوشش. تو آج بھی مسلمان کو کبھی مسلمان ہونے کی سزا دی جاتی ہے, جب جیسے کبھی بوسنی میں ایتھنک کلنزنگ کی گئی, مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر فقط مارا گیا اور ان کی نسل کشی کی گئی, یہ آج بھی ہے. تو ایک طرف کبھی اللہ کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش, اور کبھی اللہ کے احکامات کو ناکام کرنے کی کوشش. اللہ رب العالمین فرمانے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ سخت دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. مزید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آگے چل کر آیت نمبر 7 میں اور اس کے بعد بھی, کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا دوبارہ زندگی ملے گی, اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں, هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. یہ آخرت کے منکرین ایک دوسرے کو کہتے تھے, ایک شخص ایسا بھی ہے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تم پوری پورے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, مٹی مٹی ہو جاؤ گے, تو تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی. اب ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں, یا تو اس شخص کو کوئی جنون ہو گیا ہے معاذ اللہ, یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے تعلق سے کہ دوبارہ کوئی زندگی ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ کون ہے, یہ جو آخرت کو بھلانے والے اور آخرت کو نہ ماننے والے ہیں, فرمائے کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا اور یہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے. اچھا جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جاہل لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, مانتے نہیں تھے آخرت کو. لیکن آج ہم اپنے دور کا جائزہ لیتے ہیں تو اب تو خدا کے نہ ماننے والے بھی دنیا میں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں. اور یہ تصور صرف مغرب کی یونیورسٹیز میں یا مغرب کے فلسفوں میں محدود نہیں, اب اس کے اثرات ہمارے میں آنا شروع ہو گئے. ایک نسل یہاں سے جاتی ہے باہر یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے, ماں باپ پیٹ کاٹ کر ان کو باہر بھیجنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ماں باپ کہ ذرا ہمارے بیٹے کو آگے سمجھائیے وہ خدا کا منکر ہو گیا ہے. یہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ لندن نیو یارک کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے بیٹے کو ذرا سمجھائیے وہ خدا کا منکر ہو گیا, وہ آخرت کا منکر ہو گیا ہے. یہ نسل تھوڑی سی, بہت زیادہ لوگ نہیں, مگر اب ہمارے پروان چڑھ رہی ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن گئی نا, اب وہ اثرات ہمارے یہاں بھی. چنانچہ آج ہمارا بھی نوجوان کبھی کبھی دبے الفاظ میں پوچھ ہی لیتا ہے کیا خدا واقعتاً موجود ہے, ہمیں ثابت کر کے بتاؤ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. بڑے بڑے سائنسدان اس دور کے, دو چار کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے, وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, کوئی زندگی نہیں. تو آج یہ سادہ الفاظ نہیں, یہ آج گراؤنڈ پر ریالٹی. اس مغربی تہذیب جو کہ بے خدا تہذیب ہے, جہاں وحی الہی کی تعلیم کو پس سے پوچھ ڈال دیا گیا ہے, اب اس کے اثرات ہمارے بھی آ رہے ہیں. اور ذرا نیچے آ جائیں, ہم ماننے والے تو ہیں آخرت کے, لیکن کیا واقعتاً آخرت کو مانتے؟ کیا آج ہمارے حکمرانوں کو خوف خدا ہے؟ ہے خوف خدا؟ اگر ہوتا تو فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں کوئی بیانات تو دیتے, کوئی دینے کو تیار نہیں. سارے کے سارے پٹھو ہیں امریکہ کے, سارے کے سارے دنیا پرستی میں مبتلا ہے تقریباً تمام کے تمام بغیر کسی ایکسپشن کے. ہمارے سیاستدانوں کا اس وقت حال کیا ہے؟ اکھاڑ پچھاڑ کا معاملہ چل رہا نہیں پاکستان کے اندر, کوئی بیانات کچھ نہیں. 10 لاکھ افراد اپنے گھروں سے باہر, وہ عورتیں جو کھلے آسمان کے نیچے کبھی نہیں آتی تھیں, آج وہ عورتیں بیچاری زندگی کہاں بسر کر رہی ہیں, وہ پردہ کرنے والی عورتیں کھلے آسمان پر. کیا ان ہمارے حکمرانوں کو, سیاست دانوں کو اللہ کو بھرنے کے بعد جواب نہیں دینا؟ حرکتیں تو ایسی لگتی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اس شہر کے اندر ملالہ یوسفزئی کے لیے جو ہے وہ دیے جلائے گئے, جلائے گئے کہ نہیں؟ آج وہ ملالہ اور اس کی فیملی کدھر ہے؟ وہ ڈرامے باز پاکستان سے باہر. اور ایک ہوتی سول سوسائٹی, جاہلوں کا ٹولہ, دنیا پرستوں کا ٹولہ جو باہر کے پیسے وصول کر کے یہاں پر نعرے لگاتے ہیں, کبھی ملالہ یوسفزئی کے لیے, کبھی مختار مائی کے لیے, اور کبھی جو ہے وہ سوات کی کوڑوں والی فلم کے لیے. آج کہاں یہ لوگ؟ 700-800 بچوں کے لاشیں کو نظر نہیں آ رہے؟ ملالہ یوسفزئی پر حملہ ہوا تھا, تعلیم پر حملہ ہوا تھا, کیا اسرائیل نے اسکولوں پر حملے نہیں کیے؟ اسکول میں بچوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ آج کدھر ہیں یہ لوگ؟ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو کھول کر دکھا رہے ہیں. Who is with whom? کون کس کے ساتھ ہے؟ ملالہ یوسفزئی کا ڈرامہ رچانے والے, سوات کی کوڑوں کی فلم کا ڈرامہ رچانے والے کہاں چلے گئے آج؟ آج 2000 لاشیں ان کو مسلمانوں کے نظر نہیں آتے, 10 لاکھ افراد گھروں سے باہر ان کو نظر نہیں آتے. کہاں کہاں بم برسائے جا رہے, کیا پتا مجھے اور آپ کو؟ راہل گاندھی نے عمران خان کو کہا, میں بتا چکا ہوں آپ کو, ہم نے آج تک بھارت کے اندر کبھی ایئر فورس استعمال نہیں کی اپنے لوگوں کے خلاف, حالانکہ بھارت میں کتنی علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی. راہل گاندھی راجیو گاندھی کا بیٹا ہے اور اندرا گاندھی کا پوتا ہوگا. اس نے عمران خان کو کہا اور عمران کہتے کہا تماشا مارا اس نے ہم کہ ہم نے ایئر فورس کبھی استعمال نہیں کی ہندوستان کے اندر. پاکستان میں کس کس کو مارا جا رہا ہے آپ کو مجھے کیا پتا؟ گرنے والے لاشیں گر رہے ہیں. 250 ارب روپے کی کراچی میں شاپنگ ہوئی ہے عید پر. 250 ارب روپے, کروڑ نہیں, 250 ارب روپے کی ہم شاپنگ کر چکے ہیں کراچی میں, کیونکہ 2 کروڑ کی آبادی بھی تو ہے ہماری. ہم نے بھارت عید منانی تھی, ہم نے منا لی, مگر کوئی خوف خدا ہمیں. ابھی ایک صاحب آئے ہیں ہمارے دوست سے ابو ظہبی سے, دل کرتا ہے وہاں بیٹھ کے ہم کریں تو کیا کریں؟ چلے ہم تو جمعے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, میڈیا پہ کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ بیان دے دیتے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں. ایسے ظالم حکمران آج امت کے اوپر مسلط, اور یقیناً ہمارے اعمال کی وجہ سے. حدیث میں نا اعمالکم اور مالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے, کس کس کے سامنے جا کر ہوئیں گے بتائیے. اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر, یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے. سوال یہ کہ ہم جو آخرت کے ماننے والے ہیں, آج ہمارے شب و روز بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ آج ہمارے شب و روز گواہی دے رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں اللہ کے سامنے جانے کے لیے؟ یہ سوال میرا اپنے آپ سے بھی, آپ سے بھی ہے, یہ سیاست دانوں سے بھی ہے جو سیاست کر کے اس قوم کو لوٹتے ہیں, حکمرانوں سے بھی ہے جنہیں حکمرانی کا بڑا شوق ہے, اور مسلمانوں کے 57 ملکوں کے حکمرانوں سے بھی. کافروں کے ملکوں میں دیکھیں, برازیل نے اپنا سفیر واپس بلایا اسرائیل سے, بولیویا والوں نے اپنا سفیر بلایا اسرائیل سے واپس. کسی ایک مسلمان حکمران نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے اور اسرائیل کی حمایت کرنے والوں سے احتجاج, کسی ایک نے نہیں. ڈوب مرنے کا مقام. ہاں ایک اللہ کی بندی وہ جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر سے استعفی دیا بس, اور کسی مسلمان حکمران کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی جرت ایمانی کا ثبوت پیش کرے. اب آپ کہیں گے سورہ سبا سے ہم کہاں چلے گئے؟ سورہ سبا پر ہی ہم ہیں, اور قیامت کا ہی بیان یہاں پر چل رہا ہے. اور آج اس امت کے بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہے, ہم موت کو بھول گئے, ہم اللہ کو بھول گئے, ہم آخرت کو بھول گئے. عظیم اکثریت اس لیے بے حسی کا شکار ہے, مجھے معاف کیجئے گا, عظیم اکثریت ہماری بے حسی کا شکار. ہمیں کوئی کڑن, کوئی افسوس, کوئی جرت, کوئی احساس اکثر و بیشتر نظر ہی نہیں آتا. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. تو یہ سورہ سبا ہی کا بیان ہے, یہ فلسطین کا مسئلہ ہو, پاکستانیوں کا مسئلہ ہو, یہ صبح سورہ سبا میں اس کا بیان آئے گا کہ آخرت کو بلانے والے گمراہی میں جاتے ہیں. اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ امت آج اپنے درد کو محسوس نہ کرے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہے, معاف کیجئے گا مجھے, امت آج اپنے اوپر برسنے والے میزلز کے بارے میں کہے وہ فلسطین میں برس رہے, ہم تو سیف ہیں ابو ظہبی میں, ہم تو سیف ہیں دبئی میں, ہم تو سیف ہیں سعودی عربیہ میں, ہم تو سیف ہیں عمان میں, ہم تو سیف ہیں قطر میں, ہم تو سیف ہیں پاکستان کے اندر. معاف کیجئے گا وہ اسرائیل میں جن کو شہید کیا گیا وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو عرب آپ اور میں پڑھتے ہیں. اگر وہاں یہودی موجود ہے تو ہمارے برابر میں ہندوستان میں ہندو بھی موجود ہیں. بس اس سے آگے کوئی جملہ کہنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر. آپ باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں ہدایت دے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہے, اولم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, کیا یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ان کے پیچھے, یعنی آسمان و زمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ, آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں, ذرا دیکھو اللہ ہی کی قدرت ہے, اور سب کچھ اس میں اللہ کے علم, زمین بھی اللہ کی, زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے, زمین میں جو کوئی ہے, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء, اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, بے شک اس میں یقینا نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. یہ واقعات کس لیے ہیں؟ یہ قصے کہانیوں کے لیے نہیں, یہ آخرت کا بیان ہے, یہ منکرین آخرت کا بیان ہے. کس کے لیے؟ لکل عبد منیب, ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے, کہ جس کے دل میں کوئی رمق اور احساس باقی ہو, جس کے دل میں کوئی طلب و تڑپ ہدایت باقی ہو, وہ اس کو سمجھے اور رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ سبا کا, اور اللہ کے نیک بندوں میں سے دو پیغمبروں کا واقعات آ رہے ہیں, ایک داؤد علیہ السلام اور ایک سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور یقینا ہم نے اپنے پاس سے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا. سب سے بڑا فضل تو یہ کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, سب سے بڑا فضل تو یہ, پھر اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی, اللہ نے ان کو قوت بازو بھی عطا فرمائی, اللہ نے ان کو لحن داؤدی بڑا پیارا گفتگو کرنے کا سلیقہ اور بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی, وہ اللہ کی شان بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسے بیٹے بھی عطا فرمائے, اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی قوت دی کہ لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا جیسے کہ موم. اور پھر وہ اپنے حدیث میں آتا ہے داؤد علیہ السلام ہاتھ سے روزی کماتے تھے, حلال کماتے تھے, لوہار کا کام کرتے تھے, زرہیں بناتے تھے, اور زرہوں میں جو کڑیاں یا کلپس لگانے کی بات ہے یہ شروع کیا سلسلہ داؤد علیہ السلام نے. اور حدیث میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کمایا کرتے تھے. تو اللہ فرمانے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا. یا جبال اوبی معاہ وطیر, اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں تم بھی. اتنی خوبصورت اللہ کی ہم بیان کرتے کہ پہاڑ وجد میں آ کر اللہ کی تسبیح کرتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے. ویسے تو ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی شے نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, مگر تم ان چیزوں کی اس تسبیح کے کرنے کو سمجھ نہیں سکتے. کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف عمل ہے. ہاں خاص بیان پہاڑوں کا, خاص بیان پرندوں کا جو وجد میں آتے داؤد علیہ السلام کی زبان کی پکار پر, اور وہ بھی اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے. فرمایا, وہ النا لہ الحدید, اور ہم نے ان کے لوہے کو نرم کر دیا. یہاں ایک ضمنی بات عرض کر دوں, میں اس وقت نگاہ ڈال رہا تھا تو نوجوانوں کی تعداد ماشاءاللہ اس وقت بھی زیادہ ہے. ویسے بھی پاکستان میں بہت زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوگی الحمدللہ, اور اگر فکر اور سوچ صحیح مل جائے تو یہ جوان خون بڑے کام کر سکتا ہے. مگر آج ہم نے عید کے موقع پر دیکھا کہ 7-8 کروڑ روپے کے کھلونا, وہ کیا ہوتی ہیں, پسٹل اور ریپیٹر اور کلیشن کوفے بچوں کے ہاتھ میں. کوئی آنکھ پھٹ گئی کسی کی, کسی کو یہاں بازو پہ لگ گیا, کسی کو وہاں بازو پہ لگ گیا. 8 کروڑ روپے کے 8-10 تاجر ہیں کراچی کے جنہوں نے چائنا سے امپورٹ کیا تھا سر. ہم ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو چھوٹے بچے ہیں. اور بڑوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لٹرلی وہ ٹی ٹی ہے, وہ ریپیٹر ہوگا یا کلاشن کوف ہوگا یا کوئی سب مشین گن ہوگی یا کچھ اور ہوگا, باقی نام مجھے نہیں پتا. آج کہاں یہ جوان خون استعمال ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اس امت کے نوجوانوں کی, کہ ان سے بڑا کام اللہ نے لینا ہے. میں یہ کرنے لگا تھا کہ داؤد علیہ السلام کا نام لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان نوجوانوں کو پتا ہے, مجھ سے آپ سے زیادہ پتا ہے, داؤد علیہ السلام کا نام لے کر موسیقی کو حلال کرنے کی کوشش اس ملک میں کی گئی. فلم بنائی تھی پوری خدا کے لیے, ساری دنیا کو دکھائی گئی, بھارت کے ایک ایکٹر کو کھڑا کر دیا گیا, اسکرپٹ پورا پڑھنے کو موقع ملا تھا مجھے, اور عدالت میں کھڑے ہو کر وہ دلائل کیا دے رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت زبردست تھی. تو اگر ہم بھی آواز استعمال کریں تو کیا حرج کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک پیغمبر کو اللہ نے بڑی پیاری آواز عطا فرمائی, اور وہ پیغمبر اس آواز کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے استعمال کرے, اور اس حدیث رسول کو یا قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے پیش کر کے آج کل کی ساری بے حیائی کے طوفان کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے، یہ توہین ہے قرآن کی، یہ توہین ہے حدیث کی، یہ توہین ہے اللہ کے پیغمبر کی جس ملک میں کی، اور پورا اس کو پروموشن دیا گیا میڈیا کے اوپر۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں، معاف کیجئے گا، بعض ساتھی ناراض ہوتے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں چن کر لے کر آتے ہو، جن کی تو عمریں 50-60 سے اوپر جا چکی ہیں، بہت بڑا جنریشن گیپ آ گیا ہے، ایک ایک موبائل کے اوپر یہ سب کچھ موجود ہے۔ ہمارے پوتے پوتیوں سے آپ اور ہم پوچھیں گے جا کر، خیر میرے تو بیٹے ہیں بچے ہیں ابھی، لیکن جو بزرگ ان کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو نکال کر دکھا دیں گے خدا کے لیے کیا تھا اور کس طرح اس قوم کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق اس ملک میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان والوں پر رحمتیں نازل کیوں نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے، کراچی کے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے، پاکستان کے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے۔ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، لیکن آئے گی کبھی آپ کے سامنے بھی، بھائی خوبصورت آواز کو تو استعمال کرنا چاہیے، وہ اللہ کے بندوں پیغمبر کی خوبصورت آواز کہاں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرو استعمال، اللہ کے کلام کی تلاوت میں استعمال کرو، اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے میں استعمال کرو، صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک، خیر کی بات بیان کرنے میں استعمال کرو، مگر کتاب کا اور سنت کا اور پیغمبر کا حوالہ دینا اور فلمیں اور ڈرامے اور ناچ گانے ان کے لیے دلائل فراہم کرنا، یہ توہین اللہ کی کتاب کی، یہ توہین اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی، اور یہ توہین ہے اللہ کے ایک نبی داؤد علیہ السلام کی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے پاس اچھی آواز ہے تو اللہ کے کلام میں استعمال کریں۔ حدیث شریف میں کہ زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو، اپنی بہترین سے بہترین آواز سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اور اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا جو بہتر سے بہتر انداز میں قرآن کی تلاوت کی کوشش نہیں کرتا فریس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مسلمان کی آواز کے بہترین استعمال کہاں ہو؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے، اللہ کے کلام کو بیان کرنے کے لیے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر قول کس کا ہوگا، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، جس نے بلایا اللہ کی طرف۔ اللہ ہمیں ہماری زبان کو اور ہماری صلاحیتوں کو اپنے کلام کے لیے، اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیان داؤد علیہ السلام کا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، فرمایا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو۔ کڑیاں کلپس کہہ لیجیے انگلش میں، یہ پہلی مرتبہ زرہوں میں داؤد علیہ السلام نے لگائی تھی۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرتے رہو نیک، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اے لوگوں میں اسے خوب دیکھتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ حلال کماتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان ہاتھوں کو چومتے تھے جو ہاتھ حلال کمانے میں استعمال ہوتے تھے، ان ہاتھوں کو چوما ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ رزق حلال کمانے میں استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ لکڑیاں کاٹنے والے ہاتھ کیوں نہ ہو، وہ اس سے بہتر ہے جو حرام کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے۔ تو اللہ کے رسول نے چوما ہے ان ہاتھوں کو جو ہاتھ حلال کمانے میں استعمال ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، میٹرک کے سلیبس میں حدیث پہلے ہوتی تھی، آج سے مجھے نہیں پتا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا، محنت سے کمانے والا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو پیغمبروں نے بھی کمائی کی ہے، پیغمبروں نے بھی اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی قوت کو استعمال کیا رزق حلال کمانے کے لیے۔ حلال کا کم ملے اسی میں برکت ہوگی، اور حرام کا بہت ملے وہ برکت نہیں ہے، وہ ذلت کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مال حرام سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ رزق حلال کی فضیلت آ گئی، حلال کمانے والا اللہ کا دوست، حلال کمانے والے کے ہاتھوں کو چوما اللہ کے رسول علیہ السلام، مگر حرام جو کما رہا ہے فرمایا کہ وہ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مال حرام وہ نحوست ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تفصیلی واقعہ، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے پہنچا، اس کے لباس پر مٹی، اس کے بالوں میں مٹی، اس کے پورے وجود میں مٹی، اور کعبے تک پہنچ گیا، تشریح میں ہے، اور ہاتھ اٹھا کر پکارتا، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہے سخت بات لگتی ہے سخت، لیکن کیا کریں بھائی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، کیا ہمارے گھر میں آ رہا ہے آج، کیا لقمہ میرے اور آپ کے اور ہماری اولادوں کے وجود میں جا رہا ہے، دیکھنا چاہیے، اللہ مال حرام کی نحوست اور اس کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور شکر گزار بندے سلیمان علیہ السلام، جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کا ذکر فرمایا، بلی سلیمان الریح غدو و شہر و روا ہوا شہر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ہوا کو مسخر کیا اور ان کی صبح کی منزل ایک ماہ جتنی ہوتی اور شام کی منزل ایک ماہ جتنی ہوتی، سینکڑوں میل کا سفر ہوتا، ایک مہینے کی مسافت ایک صبح میں ان کے تخت پر ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی دنیا نے اور آگے جانا ہے، ابھی ہم ناسا تک تو گئے کہ ناسا کی شٹل کہاں تک جا رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زندگی میں کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھ دی، اور خصوصاً پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، وہ جو آخری دور میں دجال کا آنا اور اس کا غیر معمولی چیزوں کا مظاہرہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ قتل کریں گے دجال کو، تو پیغمبروں کے واقعات میں آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے بھی بہت کچھ رہنمائی موجود۔ ایک مہینے کی مسافت ایک صبح میں اور ایک مہینے کی مسافت اور فاصلہ ایک شام کی گھڑیوں میں طے کر لیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا وہ اصلنا لہو عین القطر، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنایا، اس تانبے سے بہت کچھ تیار کرتے تھے جنات، جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور مختلف فورسز تھی جنات کی، افراد انسانی کی، پرندوں کی، اور بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے کچھ ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے، جنات کو تابع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے، ایسی بادشاہت ان کو عطا فرمائی، انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ آئندہ کسی کو ایسی نہ ملے، ایسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی اب کسی کو نہیں ملے گی، اظہار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ ارشاد ہوا مزید وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے روح گردانی کرے گا، نافرمانی کی روش اختیار کرے گا، ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ بات معروف ہے کہ جیسے ہم انسان مکلف ہستیاں ہیں، مکلف جن پر شرعی تکلیف لاگو ہوتی ہے، میں اس طرح اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دینی کتابوں میں پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گی۔ تکلیف، ایک تو اردو میں ہم کہتے ہیں تکلیف ہو گئی مجھے، ایک تکلیف شرعی طور پر کیا ہے، کس پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا، نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں ہے تو وہ شرعی طور پر مکلف نہیں، مکلف رسپانسبل، اکاؤنٹیبل یا ذمہ دار۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو ذمہ دار بنا کر زمین پر بھیجا ہے، ایسے ہی جنات کو بھی بھیجا ہے۔ یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کا، ذمہ داری کا معاملہ دے کر بھیجا، اور انہی کے لیے کل جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں جو نافرمانی کریں گے کل وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، جنات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے مزید ارشاد ہوا یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیات، اور وہ جنات سلیمان علیہ السلام جو کچھ چاہتے تو یہ جنات ان کے لیے قلعے بناتے اور ملتی جلتی شکلیں بناتے اور حوض جیسے لگن بناتے اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، بڑے پیمانے پر مخلوق کی مہمانی کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، تو ایسی بھی بڑی بڑی دیگیں جن کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا، ہماری تو 20 دیگیں اگر آ جائیں تو دو ٹرک جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا بڑے بڑے حوض جیسے لگن وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہوں گے، اور ایسی بھی دیگیں جو ایک ہی جگہ فکس تھیں اور اس میں کھانا تیار کر کے مخلوق خدا میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ اتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے اور بادشاہت کے طور پر سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اللہ کا تقاضا کیا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر کرنا، وقلیل من عبادی الشکور، یہ ہے بڑی خطرناک بات، اور اللہ فرما رہے میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی تھوڑے ہیں، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ داؤد علیہ السلام تو شکر گزار تھے اللہ کے پیغمبر، سلیمان علیہ السلام تو شکر گزار تھے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے لیے بلوا نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے اس لیے عطا کیا ہے کہ اللہ میرے امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. پھر دعا بھی کرتے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. تو انہوں نے شکر کیا، لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور پتا شیطان نے کیا کہا تھا؟ استغفر اللہ، شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے. کیا ہے اللہ کا شکر؟ دل میں یہ احساس کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کی عطا ہے، اور بہت کچھ جو میرے پاس نہیں مگر میری خدمت پر لگا ہوا ہے. سورج میرے کنٹرول میں نہیں ہے مگر سورج میری خدمت پر لگا ہوا ہے. گنتے چلے جائیے تو قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو بہرحال پہلا درجہ ہے دل سے شکر، شکر بالقلب، دل سے شکر، دل میں یہ احساس کہ یہ کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی. نمبر دو، باللسان، زبان سے اللہ کی شکر گزاری. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھا دی. اور ایک شکر بالجوارح، تیسرا درجہ، اس پورے وجود سے اللہ کا شکر، اس پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے جہاں منع فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں منع فرما دیا وہاں سے روک لی جائے. یہ کان امانت ہے ہمارے پاس، یہ زبان امانت ہے ہمارے پاس، یہ ہاتھ امانت ہے ہمارے پاس، یہ پیر امانت ہے ہمارے پاس، یہ پورا وجود امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس. اور ہم روکتے ہیں، ہم اکثر روتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں. کبھی ہم یہ سوچیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو بہت سو کے پاس ہے. ان آنکھوں کو کتنے لوگ ترستے ہیں دنیا میں، کبھی تو سری لنکا سے نہ جانے کہاں کہاں سے ڈونیشنز منگوانی پڑتی ہیں آنکھوں کی. ہاں کہ نا، جو لوگ ڈائلسس پر، ان سے جا کے پوچھے گردے کا فنکشن کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ. جن کے ایک تو وال بند ہو چکے ہیں، ذرا پوچھیں یہ وال دل کے اندر اللہ کی کتنی بڑی نعمت. یہ جو وجود میں خون دوڑ رہا ہے، تھیلیسیمیا کے بچوں سے جا کے پوچھیے کہ ان کے والدین کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ان کا خون اور بلڈ چینج کرانے کے لیے. ذرا غور تو کریں، شیخ سعدی اپنے گھر سے نکلتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر میں جوتی نہیں تھی، تو کہتے ہیں میرے دل میں شکوا ہے کہ اللہ میرے پاس جوتی نہیں ہے. ذرا کہتے ہیں میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، میں فوراً سجدے میں چلا گیا، اللہ میرے پاس دو ٹانگیں تو موجود. اور یہ تو جسمانی نعمتیں، یہ تو بہت ہلکی سی بات ہے. آپ کو اور مجھے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، آپ کو اور مجھے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، آپ کو اور مجھے اللہ نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اس نعمت کی ہم قدر کر رہے ہیں؟ جھنڈے لگنا شروع ہو گئے پاکستان کے، صحیح ہے، چھٹی بھی منائیں گے ہم. یہ ملک بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہم بھی مہاجروں کی اولاد کہلاتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی اکثر یہاں جو بیٹھتے ہیں. کائے کو ہجرت کی تھی بھائی، سب کو یاد ہے نا، یہ ملک اللہ نے اسلام کے نام پر ہمیں دیا، یہ بھی نعمت ہے اللہ، اس کی شکر گزاری ہم کر رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ اسلام جس کے نام پر یہ ملک ہم نے لیا، جس اسلام نے ایک پشتون کو، ایک پنجابی کو، ایک اردو بولنے والے کو جوڑا تھا، جس نے ایک دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو جوڑا تھا جس کلمے نے. آج وہ کلمہ نہیں ہے، پاکستان تو موجود ہے، لیکن کیسا پاکستان موجود ہے؟ آدھا ٹوٹ چکا ہے 1971 کے اندر. ہاں کہ نا، انہوں نے کہا ہم بنگالی تم کچھ اور، لسانیت آ گئی، کلمہ گیا، بیڑا غرق ہوا. اب پھر یہ نعرے لگ رہے ہیں تو پھر کیا بچے گا پاکستان؟ تک نہیں ہے نا کوئی بچنے. یہ نعمت ہے اللہ کی جس اسلام کے نام پر ملتی، قرآن نعمت، اللہ کے رسول کا امتی ہونا نعمت، اسلام کا ماننے والا ہونا نعمت، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ بارہا یہ ذکر آ چکا ہے، اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا، اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑا ہونا، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا، یہ شکر گزاری ہوگی. اور اللہ کیا فرما رہے؟ ڈرنا چاہیے. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرما رہے میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. ہم کن لوگوں میں ہیں، شکر کرنے والے یا ناشکری کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید دوں گا تمہیں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.